بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صراط الذين أنعمت عليهم، صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد معدن الوجود والكرم، وآله وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله. اللہ تبارک و تعالی کی حمد و ثنا اور دل کی گہرائیوں سے حضور رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات اطہر پر درود پاک پڑھ لینے کے بعد، برادران اسلام، دعا ہے اللہ کریم سے کہ اللہ کریم ہم تمام مسلمانوں کے گناہوں کو معاف فرمائے اور ہم تمام مسلمانوں کو دین مبین کا نور کامل عطا فرمائے. برادران ملت، جیسا کہ آپ کے علم میں کہ الحمدللہ حضور علیہ السلام کے طفیل سورہ فاتحہ پر میری گفتگو جاری و ساری ہے. گزشتہ دو نشستوں میں سورہ فاتحہ پہ گفتگو نہیں کی تھی، ایک نشست میں حضور غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیر و مرشد حضور سیدی و مرشدی خواجہ عثمان ہروانی رحمت اللہ تعالی علیہ کی ذات مسعود سے متعلق میں نے چند معروضات اور ان کے ملفوظات بیان فرمائے تھے. گزشتہ نشست میں حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات مسعود سے متعلق گفتگو ہوئی تھی. ان دو نشستوں سے پہلے میری گفتگو سورہ فاتحہ کی اس آیت صراط الذین انعمت علیہم پر جاری و ساری تھی. اب میں اگر پچھلی باتوں کو دہراتا ہوں تو سارا کا سارا وقت اسی میں چلا جائے گا. وہ ساری باتیں ریکارڈڈ ہیں, نیٹ پر بھی موجود ہیں, اور نیچے سی ڈیز میں اور میموری کارڈز میں بھی موجود ہیں, مکتب میں وہاں سے حاصل کی جا سکتی ہے. آج کی گفتگو کی طرف چلتے ہیں. اللہ رب العزت اپنے حبیب کے صدقے میری مدد فرمائے اور گفتگو کو میرے اور آپ کے لیے آسان فرمائے. صوفیہ کرام, پہلے تو مفسرین نے صراط الذین انعمت علیہم پر گفتگو کی. مسلمانوں میں ایک طبقہ جو بہت اہمیت کا حامل ہے وہ صوفیہ کرام کا طبقہ ہے, اور صوفیہ کرام کی باتیں بہت سمجھنے والی اور اثر رکھنے والی ہوتی ہیں. فوراً صوفیہ کرام کی باتیں دلوں پر اثر کرتی ہیں. اور یہ بات بھی میں آپ کو بتاؤں, آپ کی نالج میں رہنی چاہیے کہ دنیا ہم سنی مسلمانوں کو, ہم یا رسول اللہ کہنے والوں کو صوفی کہتی ہے. اگر آپ دنیا کے امریکہ وغیرہ کوئی بھی کنٹری کا ویزا لگانے نکلیں تو وہاں پر آپ سے پوچھا جائے گا کہ آپ کون ہیں, تو آپ جواب دیں گے کہ میں مسلمان ہوں. تو پھر پوچھا جائے گا کہ کون سے مسلمان ہیں, کیا آپ صوفی ہیں؟ اگر آپ کہیں کہ الحمدللہ میں صوفی ہوں, تو آپ یقین جانیں کہ اللہ نے بہت آسانیاں ہمارے لیے پیدا فرمائی ہوئی ہے. صوفیہ کرام فرماتے ہیں آج کی گفتگو بہت اہمیت کی حامل ہے, بہت ساری باتیں میرے دل و دماغ میں ہیں اور یہاں ان صفات پر میں نے لکھی ہوئی بھی ہیں. صوفیہ کرام فرماتے ہیں کہ یہ جو ہم کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم, اے اللہ رب العزت تو ہمیں سیدھے راستے پر چلا, اور پھر ہم کہتے ہیں کہ صراط الذین انعمت علیہم, مولا ان لوگوں کے راستے پر چلا کہ جن پر تیرا انعام ہوا. اب سمجھیے گا بات. صوفیہ کرام فرماتے ہیں انعمت علیہم سے وہ حضرات مراد ہو سکتے ہیں کہ جن پر رب کی باطنی نعمتیں نازل ہوئیں, اور جن پر رب کے نور کا چھیٹا پڑا. پھر اس کو سمجھاتے ہیں کہ مشکاۃ شریف باب الایمان بالقدر میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی پشت سے جب تمام روحوں کو نکالا, تمام ارواح کو نکالا, تو حدیث شریف میں یہ بات موجود ہے کہ ان پر نور کا چھیٹا دیا. جب تمام ارواح کو اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کی پشت مبارکہ سے نکالا تو ان ارواح پر نور کا چھیٹا دیا. بعض لوگوں پر وہ نور پڑا, وہ چھیٹا پڑا, اور بعض لوگ اس نور کے چھیٹے سے محروم رہے. صوفیہ فرماتے ہیں تو جن پر نور پہنچا یعنی وہ چھیٹا پہنچا وہ ہدایت پر آ جائیں گے, اور جو اس سے محروم رہے فرماتے یاد رکھو کہ پھر وہ گمراہی پر رہیں گے. ان کا ہدایت پر آنا یہ ناممکن ہے۔ صوفی اکرام پھر اپنی گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے لکھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ انعمت علیہم میں کفار داخل نہیں ہیں، جتنے بھی کافر ہیں یہ انعمت علیہم میں داخل نہیں ہیں، کیونکہ انہیں کسی قسم کی نعمت دی ہی نہیں گئی۔ اب یہ بڑی اہم بات ہے، اس کو سمجھانا پڑے گا مجھے اور کافی وقت اسی پہ لگے گا۔ صوفی اکرام فرماتے ہیں کہ صراط الذین انعمت علیہم، جو ہم کہتے ہیں کہ اے اللہ تو ہمیں سیدھے راستے پر چلا اور ان لوگوں کے راستے پر چلا کہ جن پر تیرا انعام ہوا، فرماتے یہ جو ہے صراط الذین انعمت علیہم، اس میں کافر داخل نہیں ہے، اس میں کافر داخل نہیں، انہیں کسی قسم کی نعمت دی ہی نہیں گئی۔ اب دیکھیں آپ، بہت اہم بات ہے کہ فرماتے انہیں کسی قسم کی نعمت دی ہی نہیں گئی۔ اب آپ سوچیں گے کہ شاہ صاحب یہ کیا بات کر دی صوفیہ کرام نے کہ انہیں کسی قسم کی نعمت دی ہی نہیں گئی، انہیں بھی تو بیویاں دی گئیں، انہیں بھی تو بچے دیے گئے، انہیں بھی تو مال و زر دیا گیا، اور صوفیہ کرام فرماتے ہیں کہ انہیں کسی قسم کی نعمت دی ہی نہیں گئی۔ صوفیہ کرام فرماتے بالکل انہیں کسی بھی قسم کی نعمت دی ہی نہیں گئی، یہ دنیاوی نعمتیں، مال و اولاد، فرماتے یہ ہم مسلمانوں کے لیے نعمت ہیں، کفار کے واسطے بیویاں، بچے، مال و زر، فرماتے ہیں یہ کفار کے واسطے زحمت ہیں، مسلمانوں کے لیے یہ چیزیں نعمت اس لیے ہیں کہ اس سے مسلمانوں کے اعمال میں ترقی ہوتی ہے، اور کافروں کے لیے یہ چیزیں زحمت اس لیے ہیں، کافروں کے لیے چیزیں زحمت اس لیے ہیں کہ ان کے پاس تو ایمانی نہیں، ان کے پاس تو اعمال نام کی کوئی شے نہیں، فرماتے اس لیے کہ یہ چیزیں ان لوگوں کے لیے زحمت ہیں تو اس لیے نعمت نہیں ہیں۔ اب بڑی اہم بات صوفی کرام نے کی ہے، اس کو میں دونوں طرف سے سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں، اور دنیاوی طریقے سے بھی اور دینی طریقے سے، دونوں طریقے سے اس کو سمجھاتا ہوں۔ دیکھو، پہلے ہم لیتے ہیں بیویوں کو، یہ بیویاں ہم مسلمانوں کے لیے نعمت ہیں، کافروں کے لیے یہ بیویاں نعمت نہیں ہیں۔ آپ کہیں وہ کیسے، تو دیکھو میں آپ کو سمجھاؤں، اور کچھ باتیں اپنی ذاتی زندگی کی آپ کے سامنے بیان کروں کہ ربیع الاول شریف، 12 ربیع الاول شریف کے بعد سے اور 11 شریف کے اگلے دنوں تک الحمدللہ میں امریکہ میں رہا، اور یہ پہلا سفر تھا امریکہ کا، اللہ رب العزت نے اس میں بہت عزت سے نوازا، یہ اس کا کرم ہے، اس کے پیارے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا کرم ہے۔ اور باقاعدہ آپ کو سن کے حیرت ہوگی کہ امریکی جو اخبارات ہیں انہوں نے الحمدللہ اس کی کوریج دی، اور اس بات کو بتایا کہ پاکستان سے فلاں عالم دین آئے ہوئے ہیں۔ تو اب میں آپ کو بتاؤں، اور میں کبھی یہ بات بتاتا نہیں کہ صاحب میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا، کیونکہ میں کچھ نہیں ہوں، جو کچھ بھی ہے یہ اللہ اور اس کے رسول کا کرم ہے، میری کوئی حیثیت نہیں ہے۔ میں آپ کو بتاؤں کہ بیویوں کی بات، اس کو تھوڑا سمجھانا چاہتا ہوں، جب تک میں یہ نہیں سمجھاؤں گا یہ صوفیہ کرام کی بات آپ کے دماغ کے اوپر سے چلی جائے گی، سروں کے اوپر سے چلی جائے گی۔ بڑا لمبا سفر ہے امریکہ کا، اور دبئی سے یہ 15 گھنٹے کی ڈائریکٹ فلائٹ ہے، اس کے بعد تھک ہار کے آدمی وہاں پر پہنچتا ہے۔ تو جس وقت میں شکاگو میں پہنچا، آپ کو سن کے حیرت ہوگی کہ سردی کی انتہا تھی، اور وہاں پر سردی -16 تک پہنچ چکی تھی۔ ہم تو کراچی میں پیدا ہوئے، کراچی کی سڑی گرمیاں ہم نے دیکھی، اب وہ وہاں پر سردی اپنے عروج پر، کہ برف جمی ہوئی مکانات کے باہر، برف جمی ہوئی۔ تو ابھی تھک ہار کے 24 گھنٹے 28 گھنٹے کے بعد وہاں پر پہنچے، اور انہوں نے کہا کہ شاہ صاحب بس 1 گھنٹہ آپ کے پاس ہے اور اس کے بعد پھر جلسہ ہے۔ تو 1 گھنٹے کچھ آرام کرنے کے بعد جلسہ کیا۔ اب دوسرا دن جمعۃ المبارکہ کا تھا، یہ باتیں آپ کے سامنے شیئر کر رہا ہوں کہ جمعۃ المبارکہ میں جب ہم پہنچے تو امام صاحب اور دیگر لوگ، ہو سکتا ہے کہ وہ میری اسپیچ بھی سن رہے ہوں اور اس میں کوئی بات غلط نہیں ہے، کہ وہ کہنے لگے کہ شاہ صاحب یہ سارے کاروباری لوگ ہیں، مسجد بھری ہوئی تھی، آپ نے 20 منٹ یہاں پر تقریر کرنی ہے. تو 20 منٹ میں نے وہاں پر موت کے موضوع پر گفتگو کی، اور 20 منٹ تقریر کرنے کے بعد میں نے وہاں پر کہا کہ مجھے یہی وقت دیا گیا تھا 20 منٹ کا، اور 20 منٹ پورے ہو چکے ہیں، تو اب اذان ہوگی اور پھر خطبہ ہوگا اور پھر نماز ہوگی. آپ یقین جانیے، پہلے ایک آدمی اٹھا، پھر دوسرا آدمی اٹھا، پھر مسجد کھڑی ہو گئی. وہ کہنے لگے نہیں شاہ صاحب، اب 20 منٹ ہم نے نوکری ووکری کا وقت بعد میں دیکھنا ہے، اب جو آپ نے تقریر شروع کی ہے ہم اس تقریر کو پورا سننا چاہتے ہیں. الحمدللہ ایک معاملہ تو یہاں پر یہ ہوا. اچھا پھر جمعۃ المبارکہ کے بعد سٹرڈے نائٹ وہاں پر بہت اہمیت کی حامل ہوتی ہے. اب وہ محفل، اور بڑے پیمانے پر محفل تھی، ایک بڑے ہال میں محفل تھی، خواتین بھی پردے میں موجود تھی، اور بڑا ایجوکیٹڈ طبقہ، بڑا پڑھا لکھا طبقہ وہاں پر موجود تھا. علماء کرام کی تقاریر ہوئی، نعت خوانی ہوئی، اب ہماری تقریر کی باری آئی. تو اتفاق کی بات تھی کہ جو صاحب نے محفل رکھی ہوئی تھی وہ جمعۃ المبارکہ کی اس جمعۃ المبارکہ میں اس مسجد میں موجود تھے. اب انہوں نے مائک اپنے ہاتھ میں لیا اور وہ کہنے لگے کہ میں نے شاہ صاحب کو پہلی بار سنا ہے، اور میں دعوے سے کہتا ہوں اگر تم سننے والے بنو گے تو خدا کی قسم یہ وہ آدمی ہے جو تمہیں صبح تک سناتا رہے گا. یعنی تم تھک جاؤ گے، یہ آدمی بولتے بولتے نہیں تھکے گا. تو اب اس مہینے کے اندر میں نے اس معاشرے کو بہت قریب سے دیکھا، امریکی معاشرے کو اتنا قریب سے دیکھا، اتنا قریب سے دیکھا کہ اس کی ایک ایک چیز میں نے اس کو نوٹ کی ہوئی ہے. امریکی معاشرے کے اندر سب سے بڑا مسئلہ میں آپ کو بتاؤں بیویوں کا ہے، سب سے بڑا مسئلہ. عموماً دنیا والوں کی سوچ کیا ہے، اس کو نگیٹو نہیں سمجھیے گا، ایک عام آدمی کی سوچ ہے کہ صاحب ہماری بیویاں تو ایسی ہوتی ہیں، ہماری بیویوں میں تو یہ خرابی ہے، وہ امریکی بیویاں تو گوری چٹی، ان کے قد تو بڑے، ان کے بال تو گولڈن، اور ایسی بیویاں ویسی بیویاں. ہم تعریف کرتے کرتے نہیں تھکتے. امریکہ کے اندر سب سے بڑی خرابی بیوی کا ٹکنا ہے، وہ انگریز عورتیں ٹکتی ہی نہیں ہیں. ظاہر سی بات ہے جب ماں کے پیٹ میں وہ نہیں ٹکی تو اس نے دنیا میں آ کر کے کیا ٹکنا ہے. وہ گوری عورتیں ٹکتی نہیں ہیں. کتنے لوگوں سے میں نے ملاقات کی، کیا ہوا شاہ صاحب؟ میں کہتا ہوں صاحب آپ کی وائف کہاں، آپ کی بیوی کہاں ہے، آپ گھر میں اکیلے رہتے ہیں. کہا شادی کو ایک مہینہ ہوا شاہ صاحب، بیوی بھاگ گئی. کوئی کہتا شادی کو 5 مہینے ہوئے، بیوی بھاگ گئی. کوئی کہتا شاہ صاحب شادی کو 2 سال ہو گئے، بیوی بھاگ گئی. ایک شخص جو میرے ساتھ ناشتہ کرتا تھا، میں اس کا نام نہیں لوں گا، وہ کہنے لگا شاہ صاحب شادی کے 13 سال ہوئے اور 13 سال کے بعد میری بیوی بھاگ گئی. لیکن ہاں بیوی تو چلی گئی، البتہ فائدہ یہ ہوا کہ مجھے انگریزی آ گئی ہے، مجھے انگلش آ گئی ہے. تو وہاں پر یہ بیویاں ٹکنے کا نام نہیں لیتی. یہ 6 مہینے میں 4 مہینے میں جو لوگ بڑے فخر سے پاکستانی اور انڈین جو انگریز عورتوں سے شادیاں کرتے ہیں، یہ زیادہ عرصے ٹکتی نہیں ہے بلکہ یہ بھاگ جاتی ہے. تو یاد رکھو کہ ہم جو اپنی بیویوں کی برائی بیان کرتے ہیں، وہاں جن لوگوں نے پاکستان میں آ کے شادیاں کی، ہندوستان جا کے شادیاں کی، الحمدللہ ان مسلمانوں کی بیویاں ٹکی ہوئی ہیں، اور جنہوں نے وہاں پر انگریزوں سے شادیاں کی، ان کو مسلمان بنایا اور ان سے شادی کی، پھر وہ چھوڑ کے چلی گئیں، پھر دوبارہ انہوں نے کرسچن مذہب کو قبول کر دیا، تو وہ عورتیں ٹکتی نہیں ہے. تو صوفیہ کرام کی بات یہ بالکل 100% درست ہے کہ یہ بیویاں ہمارے لیے نعمت ہے، یہ بیویاں ہمارے لیے نعمت ہے، غیر مسلموں کے لیے یہ بیویاں نعمت نہیں ہیں. اچھا دوسری بات آئیے، ہم اولاد کی طرف چلتے ہیں. اولاد کو ہم دیکھتے ہیں، یہ اولاد بھی ہمارے لیے بہت بڑی نعمت ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت ایک بندے کا درجہ بلند کرتا ہے تو وہ بندہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے کہ اے اللہ رب العزت میرا درجہ کیوں کر بلند ہوا؟ تو اللہ تعالیٰ اسے فرماتا ہے کہ تیری اولاد نے تیرے لیے دعا استغفار کی ہے، اس وجہ سے میں نے تیرے درجے کو بلند کر دیا ہے. تو یہ اولاد ہمارے لیے نعمت ہے. میں سچ بتاؤں کہ یہ اولاد کافروں کے لیے نعمت نہیں ہے. ہمیں وہ انگریز بچے بڑے خوبصورت دکھائی دیتے ہیں، بڑے بھولے دکھائی دیتے ہیں، بڑے گورے چٹے دکھائی دیتے ہیں، اور ہم کہتے ہیں صاحب ان کے بچے دیکھو کہ کتنے خوبصورت اور کتنے پیارے،
اور ہمارے بچے ایسے ہمارے بچے ویسے، لیکن میں آپ کو سچ بتاتا ہوں کہ انہیں اپنے بچوں سے بھی محبت نہیں ہے، وہ تو ایک ایسے معاشرے میں ایک ایسے ماحول میں گھر چکے ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں کہ ایک صاحب کہنے لگے، شاہ صاحب آپ ایک مہینے امریکہ میں رہے، آپ نے امریکہ کو کیسا پایا؟ میں نے کہا کہ میں سچ بتاؤں کہ امریکہ مجھے قید خانہ لگتا ہے، اور واقعتاً وہ قید خانہ ہے۔ جو $10,000 بھی کماتا ہے مہینے کے وہ بھی رو رہا ہے، جو $1,00,000 کماتا ہے وہ رو رہا ہے۔ انہوں نے ایسے سسٹم بنائے ہوئے ہیں، مثلاً اگر آپ مکان لیتے ہیں تو آپ کا کریڈٹ کارڈ بن جائے گا، آپ گاڑی لیتے ہیں تو کریڈٹ کارڈ بن جائے گا، آپ موبائل جا کر کے لے لیں کریڈٹ کارڈ بن جائے گا۔ اب $1,00,000 بھی جو مہینے کے کما رہا ہے، وہ کمانے کے بعد بس اسے پورا مہینہ بھرنے میں اس کے چلے جاتے، پورے مہینہ اس کا بھرنے میں گزر جاتا ہے۔ انہوں نے ایسا جکڑ دیا ہے اس سسٹم کے اندر کہ اس سے بندہ باہر نکل نہیں سکتا۔ اور میں حیران ہوتا ہوں کہ لوگ تڑپتے ہیں امریکہ جانے کے لیے، صاحب بس کسی طریقے سے امریکہ پہنچ جائیں، امریکہ کی زندگی اور امریکن زندگی بہت اچھی اور بہت خوشحال ہے۔ مسلمانوں میں سچ کہتا ہوں، خدا کی قسم، اگر پاکستان کو دیانتدار حکمران میسر آ گئے، الحمدللہ اللہ نے ہماری دعا کو قبول فرمایا، پاکستان کو فوجی قیادت تو دیانتدار میسر آ گئی، اور میں سچ کہتا ہوں جب تک جنرل راحیل شریف ہے، خدا کی قسم ان 5 سالوں کے اندر پاکستان بہت آگے نکل جائے گا۔ آپ دیکھنا، جب تک یہ فوجی قیادت ہے اور جب تک یہ آئی ایس آئی اور ایم آئی پر دیانتدار لوگوں کی حکومت ہے، پاکستان ترقی کرے گا۔ اور واضح طور پر آپ دیکھیں، فوجی قیادت نے انڈیا کو سمجھا دیا ہے کہ تمہاری رو کی طرف سے جو پاکستان کے خلاف سازشیں ہو رہی ہیں، اب ہم اس کا منہ توڑ جواب دینے لگیں گے۔ اور پاکستان کے لیے مشکل نہیں ہے، پاکستان اگر کام کرے، ہماری آئی ایس آئی اور ایم آئی کام کرے، میں آپ کو سچ کہتا ہوں ہندوستان کو وہ ٹکڑیوں میں تقسیم کر کے رکھ دے، کشمیر بھی آزاد ہو جائے اور دیگر ریاستوں کو بھی آزاد کر کے رکھ دے، تو الحمدللہ یہ فوجی قیادت تو مجھے دیانتدار لگتی ہے۔ لیکن جو یہ سیاسی قیادت ہے، اس قیادت نے بیڑا غرق کیا ہوا ہے پاکستان کا۔ آپ دیکھ لیں، جب سے یہ قیادت آئی پاکستان کا یہ بزنس کہاں پہ کھڑا ہوا ہے؟ بھلے آپ غیر ملکی رپورٹس لے آئیں کہ ترقی ہو رہی ہے، کامیابی ہو رہی ہے، لیکن ایک عام دکاندار سے تو آپ پوچھیں کہ کاروبار کتنا جمود کا شکار ہو گیا ہے، کاروبار کتنا تباہ ہو چکا ہے، کہ کس طریقے سے اس نے دکان کا کرایہ بھرنا ہے اور کس طریقے سے اس نے اپنے گھر کا خرچہ چلانا ہے۔ مجھے بتاؤ، جتنے بیٹھے ہو جو یہاں پہ نوکریاں بھی کرتے ہو اور جو دکاندار بھی ہو، آپ سب کے سب لوگ پریشان ہیں یا نہیں ہیں؟ ہر شخص پریشان ہے اور ہر شخص دعا کے لیے مجھے کہتا ہے۔ تو جس دن دیانتدار قیادت پاکستان کو میسر آ گئی، خدا کی قسم پاکستان دنیا کا نمبر 1 ملک کہلائے گا۔ دعا کر سکتے ہم کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دیانتدار حکمران عطا فرمائے۔ تو آپ جس ملک کے جانے کے لیے اتنا تڑپتے ہیں اور اتنی دعائیں کرتے ہیں، وہ سارا سسٹم بالکل جھکڑا ہوا ہے اور انسان اس سسٹم سے باہر نہیں نکل سکتا۔ اب ہوتا کیا ہے، جو انگریز بچے ہم کو بڑے خوبصورت دکھائی دیتے ہیں، یہ صبح ہی صبح یہ میاں اور بیوی، ہسبینڈ اور وائف، یہ دونوں کام کے لیے نکلتے ہیں۔ اب بچے کو کہاں رکھیں؟ اب بچے کے لیے وہ باقاعدہ ایسے سینٹرز بنے ہوئے ہیں کہ جس میں وہ اپنے چھوٹے بچوں کو رکھ کر کے جاتے ہیں، وہاں پر ڈے کیئر بنے ہوئے ہیں، وہاں پر وہ اپنے بچے کو رکھتے ہیں۔ بیبی سٹنگز لوگوں نے بنائے ہوئے ہیں کہ صاحب ہمارے پاس آپ بچوں کو چھوڑ جائیں، وہ بچوں کو دیکھتے ہیں۔ اور آپ کو سن کے حیرت ہوگی، جب وہ چھوڑ کے جاتے ہیں اپنے بچوں کو، تو بچوں کو نہلانا، بچوں کو ڈائپر یا پیمپر چینج کرانا، یہ انہیں جو سینٹر چلا رہے ان کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ پھر وہ شام کو آتے ہیں اور اپنے بچے کو لے کے چلے جاتے ہیں۔ اچھا، پھر ایک اور چیز میں آپ کو بتاؤ، امریکہ کے اندر ایک خرابی اور ہے کہ آپ ادب سکھانے کے لیے بھی اپنے بچے پر ہاتھ نہیں اٹھا سکتے، آپ بچے کو مار نہیں سکتے۔ غالباً وہاں نمبر ہے 911، اگر یہ ملا دیا جائے تو فوراً پولیس آ جاتی ہے اور باپ کو پکڑ کے لے جائے گی کہ جس نے اپنے بچے کو مارا۔ تو وہاں پر بچے پر آپ ہاتھ نہیں اٹھا سکتے۔ اور ہمارے یہاں میں آپ کو بتاؤں کہ جب تک باپ مارے نہیں، بچے کو پتہ ہی نہیں چلتا یہ میرا باپ ہے۔ جب باپ مارتا ہے روزانہ اس کو پتہ چلتا ہے، ہاں یار یہ بندہ جو میرے گھر میں رہتا ہے یہ میرا باپ ہے۔ تو ہمارے یہاں تو حال یہ ہے۔ ایک خاتون کہنے لگی، شاہ صاحب یہاں پر ایک بڑا عجیب ماحول ہے، ہم بچے پر ہاتھ نہیں اٹھا سکتے۔ میں نے کہا بہت آسان، آپ کریں کہ پاکستان کا ٹکٹ کرائیں، بس ایئرپورٹ پہنچے گھر تک مارنا شروع کریں، مارتے ہوئے لے جائیں، مارتے ہوئے لے کر کے آئے۔ ہمارا ملک بڑا شاندار کہ کوئی کمپلین کوئی کرے، کوئی پولیس اس کی طرف توجہ ہی نہیں دیتی۔ تو بچوں پر ہاتھ نہیں اٹھا سکتے۔ پھر جس وقت وہ بچے بڑے ہونا شروع ہوتے ہیں، پھر وہ ہاسٹل کی زینت بن جاتے ہیں اور پھر وہ بھی جابس پر لگ جاتے ہیں، تو وہ معاشرہ تو بڑا الگ معاشرہ ہے۔ ایک اور بات میں آپ کو امریکن معاشرے کی بتاؤں، وہ بچے کے جو حرام سے پیدا ہوتے ہیں ان کو بھی باقاعدہ گورنمنٹ سپورٹ کرتی ہے ان بچوں کو اور ان کی پرورش ہوتی ہے. اور میں آپ کو بتاؤں وہ آرمی کے اندر، نیویز کے اندر اور ایئر فورس کے اندر ان بچوں کو رکھا جاتا ہے اور ان کی پرورش کرنے کے بعد وہ فوجی بنتے ہیں، وہ نیوی آفیسر بنتے ہیں، وہ ایئر فورس کے ہائی عہدے پر فائز ہو جاتے ہیں. تو یہ آپ نے دیکھا افغانستان کے اندر کہ بعض لوگوں نے قرآن مجید کو معاذ اللہ پھاڑا، کموڈ کے اندر ڈالا، اس کو فلیش کیا، گٹروں میں ڈالا، اس کو فلیش کیا، حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے کارٹون بنائے گئے. اور آپ نے گزشتہ دنوں سنا، ایک دو دن پہلے ہی، جو اچھا کارٹون بنائے گا اس کو اچھا انعام دیا جائے گا، $10,000، پرسوں کی بات ہے کہ انعام دیا جائے گا. پھر وہاں پر فائرنگ بھی ہوئی. تو یہ حرامی ہے، یہ حرامیوں کا کام ہوتا ہے. قرآن مجید و فرقان حمید کی بے حرمتی یہ حرامی کا کام ہے، پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی شان میں گستاخی یہ حرامیوں کا کام ہے. تو وہ حرامیوں کو بھرتے ہیں اور پھر فوج میں بھرتے ہیں اور اس طریقے سے وہ ممالک کے اندر اپنی ڈیوٹیز لگاتے ہیں. تو اولاد اگر نعمت ہے مسلمانوں تو ہمارے لیے نعمت ہے، بیوی اگر نعمت ہے تو صوفیہ کرام کی بات خدا کی قسم 100% درست ہے کہ بیویاں اگر نعمت ہیں تو ہمارے لیے نعمت ہے. تو صوفیہ کرام فرماتے ہیں کہ انمت علیہم میں کفار داخل ہی نہیں ہے، کفار داخل نہیں، انہیں کسی قسم کی نعمت نہیں دی گئی. یہ دنیاوی نعمتیں، یہ مال و اولاد، یہ مسلمانوں کے لیے نعمت ہیں. آئیے اب قرآن کی طرف ہم دیکھتے ہیں قرآن اس بارے میں کیا فرماتا ہے. سنیے، چوتھا پارہ سورہ آل عمران آیت نمبر 178 ہے. مولا کائنات ارشاد فرماتا ہے وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنفُسِهِمْ إِنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ لِيَزْدَادُوا إِثْمًا. اور ہرگز کافر اس گمان میں نہ رہیں وہ جو ہم انہیں ڈھیل دیتے ہیں کچھ ان کے لیے بھلا ہے، اس گمان میں نہ رہیں وہ جو ہم انہیں ڈھیل دیتے ہیں اس میں ان کے لیے کچھ بھلائی ہے، اس گمان میں نہ رہے کہ ہم انہیں کچھ ڈھیل دیتے ہیں تو ان کے لیے کچھ بھلا ہے. مولا کائنات فرماتا ہے ہم تو اس لیے انہیں ڈھیل دیتے ہیں کہ وہ گناہ میں بڑھیں، ہم جو ڈھیل دیتے ہیں اس لیے کہ وہ گناہ میں بڑھیں اور ان کے لیے ذلت کا عذاب ہے. یہ جو ڈھیل اللہ تعالیٰ نے کافروں کو دی ہوئی ہے اس لیے کہ یہ گناہ میں بڑھیں اور ان کے لیے ذلت کا عذاب ہے. اور واقعتاً وہ گناہ میں بڑے ہوئے ہیں، وہ پورے ہفتے بڑی محنت کے ساتھ کام کرتے ہیں لیکن سٹرڈے اور سنڈے جتنا پیسہ انہوں نے کمایا ہوتا ہے وہ سارا کا سارا شباب میں، شراب میں اور کباب کے اندر وہ اڑا دیتے ہیں. تو ہم نے جو ڈھیل دی ہوئی ہے اس لیے کہ وہ گناہ میں بڑھیں اور ان کے لیے ہم نے ذلت کا عذاب تیار کر رکھا ہے. تو یاد رکھو کہ بیوی بچے کافروں کو بھی دیے گئے اور بیوی بچے مسلمانوں کو بھی دیے گئے. اس کو آپ یوں سمجھ لیں کہ میں آپ کو سمجھاؤں، مثال کے طور پر آپ حلوہ لے لیں، حلوہ ایک صحت مند آدمی کے سامنے آپ حلوے کی پلیٹ رکھے اور ویسی حلوے کی پلیٹ ایک بیمار آدمی کے سامنے رکھے، صحت مند آدمی نے بھی حلوہ کھایا اور بیمار آدمی نے بھی حلوہ کھایا. اب آپ اس کا رزلٹ دیکھیں، جو صحت مند آدمی حلوہ کھائے گا تو وہ حلوہ اس کو طاقت دے گا، وہ حلوہ اس کو قوی کرے گا، مضبوط کرے گا. اور بیمار آدمی چونکہ اس کی باڈی کے اندر، اس کے جسم کے اندر بیماری ہے تو بیمار آدمی کو وہ حلوہ نقصان پہنچا دے گا. تو کافروں کے دل کے اندر بیماری ہے، قرآن نے کہا فی قلوبہم مرضٌ، ان کے دل کے اندر بیماری ہے. تو یاد رکھو کہ یہ ساری نعمتیں ہم مسلمانوں کے لیے نعمتیں ہیں، کافروں کے لیے یہ نعمتیں نعمتیں نہیں ہیں. یہ بات ذہن میں رکھنے کی ہے جو صوفیہ کرام نے ارشاد فرمائی. واپس لوٹو، مولا کائنات نے ارشاد فرمایا اہدنا الصراط المستقیم، تم یوں کہا کرو کہ اے اللہ ہمیں تو سیدھے راستے پر چلا. صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کے راستے پر چلا کہ جن پر تیرا انعام ہوا. ذرا دوبارہ دھیان دے اس ترجمے کی طرف، ان لوگوں کے راستے پر چلا کہ جن پر تیرا انعام ہوا. اب مفسرین نے شاندار نقطہ لکھا، مفسرین فرماتے ہیں کہ اس آیت سے یہ بات معلوم ہوئی کہ کسی امام کی تقلید کرنا ہم پر ضروری ہے. ان لوگوں کے راستے پر چلا کہ جن پر تیرا انعام ہوا. ظاہر سی بات ہے جن پر انعام ہوا یہ کامیاب بندے ہوں گے نا، تو ہمیں کسی کامیاب بندے کا دامن پکڑنا بہت ضروری ہے، اس کے پیچھے چلنا بہت ضروری ہے. یہی وجہ ہے کہ ہم نے دامن پکڑا ہے امام اعظم ابو حنیفہ کا، ہم نے دامن پکڑا ہے امام شافعی کا، ہم نے دامن پکڑا ہے امام احمد ابن حنبل کا، ہم نے جو ہے دامن پکڑا ہے ان بزرگوں کا، اور یہ سارے بزرگ الحمدللہ کامیاب ہو گئے صراط مستقیم پہ چلتے ہوئے، تو ان کے مبارک دامن ہم مسلمانوں کے ہاتھوں میں ہیں، تو انشاءاللہ ان کے پیچھے چلتے چلتے ہم بھی کامیاب ہو جائیں گے، ہم بھی کامراند ہو جائیں گے۔ تو مفسرین فرماتے ہیں کہ اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ کسی امام کی تقلید کرنا بہت ضروری ہے، کیونکہ قرآن نے اس پر اکتفا نہیں کیا۔ صراط الذین انعمت علیہم، اس سے پہلے قرآن نے یہ کہا اہدنا الصراط المستقیم، پھر فوراً یہ نہیں کہہ دیا کہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین، نہیں، بلکہ بیچ میں کہا صراط الذین انعمت علیہم، اہدنا الصراط المستقیم کے بعد کہا صراط الذین انعمت علیہم۔ تو مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ اس راستے کے پیشوا کی اتباع کبھی ہم مسلمانوں کو حکم دیا گیا۔ اور یاد رکھو مسلمانوں، آج اس پر بڑی جنگ ہے، بڑی لڑائی ہے، اور پانی کی طریقے سے پیسہ سعودی عرب اس پر لگا رہا ہے کہ غیر مقلد فرقے کو جس طریقے سے وہ سپورٹ کرتا ہے، وہ ساری باتیں آپ کے سامنے ہیں۔ ابھی ان کے امام آئے، اور آنے کے بعد آپ دیکھیں کہ انہوں نے انہی لوگوں سے ملاقاتیں کی کہ جو لوگ دہشت گردوں کی سرپرستی کیا کرتے تھے، جن لوگوں نے طالبان کی سرپرستی کی، ان لوگوں سے آ کر کے ملاقاتیں کی۔ سنی علماء سے انہوں نے ملاقات نہیں کی، اسی طریقے سے دیگر اور فرقوں کے لوگوں سے انہوں نے ملاقات نہیں کی، اپنے لوگوں سے آ کر کے انہوں نے ملاقات کی۔ اور پھر مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ ہم حضور عبد القادر جیلانی کو غوث پاک کہیں تو فتویٰ شرک ہیں، غریب نواز کو کچھ کہیں تو فتویٰ، سید علی ہجویری کو داتا گنج بیچ کہیں تو فتویٰ۔ تو یہ فتوے تمہارے اس وقت کہاں مر گئے کہ تم مسجد حرام کے مولوی کے لیے کہتے ہو امام کعبہ؟ کیا کوئی کعبے کا بھی امام ہو سکتا ہے؟ امام کعبہ کہو نا، مسجد حرام کا مولوی یہ کہو، یہ کیوں کہتے ہو امام کعبہ؟ پھر وہ آیا اور ملاقات کر کے چلا گیا۔ آج آپ پورا دیکھ لے، پرسوں ترسوں حملہ ہوا یمن کی طرف سے، او بڑے گولے برسائے گئے، آپ سوشل میڈیا پہ دیکھیں کس طریقے سے تباہ کاری ہوئی۔ تو یہ سعودیوں کے اندر تو ایک عجیب بے چینی پیدا ہو گئی ہے، ایک عجیب ہلچل مچ گئی ہے۔ میں آپ سے کہتا ہوں نا، میں جنرل راحیل کو دعائیں دیتا ہوں، اگر جنرل راحیل نہیں ہوتا تو یہ جتنے شریف گنجے ہیں یہ تو پاکستان کی فوج کو کرائے پہ دے چکے ہوتے، یہ تو پاکستان کی فوج بن گئی۔ اب ان کو یہ سارے کے سارے سعودی خوف میں مبتلا ہیں۔ میں ان سے کہتا ہوں، مدینے میں رہنے والے یا مکے میں رہنے والے، جتنے سعودی خوف میں مبتلا ہیں، آؤ ہم سے سودا کر لو، کراچی تم لے لو مدینہ ہم کو دے دو، کراچی تم لے لو مکہ ہم کو دے دو، ہم انشاءاللہ تبارک و تعالی حوثی باغیوں سے بھی نمٹ لیں گے الحمدللہ۔ ڈرنے کی کیا بات، اللہ اکبر۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم تو خوف میں پورا، آپ دیکھیں کہ یہ نجدی خوف میں مبتلا ہے، سارے پیسے اور سارا کام عیاشیوں پہ خرچ کیا۔ اگر اس دفاع پر کیے سارے پیسے خرچ کیے جاتے تو میں سمجھتا ہوں کہ اتنی تکلیف ان کو نہیں ہوتی۔ پاک فوج دفاع کرے، الحمدللہ پاک فوج بھی آگے ہوگی، اور پاکستان کے یا رسول اللہ کہنے والے بھی پاک فوج کے ساتھ ہوں گے۔ حضور کے گنبد خضرا کی طرف یا بیت اللہ شریف کی طرف کسی نے بھی میری آنکھوں سے دیکھا، دنیا بھر کے مسلمان اس کی آنکھیں نکال دیں گے الحمدللہ۔ ایسے لوگ کامیاب نہیں ہو سکتے، لیکن آپ دیکھیں کہ کس طریقے سے ان کو مضبوط پیمانے پر پرموٹ کیا گیا، سعودی ریال ان پر لگائے گئے۔ اس کا بڑا ثبوت ڈیفنس میں بڑی بڑی مسجدیں ہیں جہاں پہ نماز ہی نہیں ہے، لیکن سعودی شیخوں نے ان مسجدوں کو تعمیر کیا اور اتنا پیسہ پانی کی طرح سے لگایا۔ وہ چاہتے یہ ہیں کہ میلاد کی محفلیں یہاں سے ختم ہو جائیں، درود و سلام کی محفلیں یہاں سے ختم ہو جائیں۔ یہ ختم ہونے والی نہیں ہیں، تمہاری نظریں سعودیہ کے ریال پر ہیں اور ہماری نظریں مصطفیٰ کے گنبد خضرا پر ہیں الحمدللہ۔ ہم ختم ہونے والے نہیں، تم پھر دیکھنا ربیع الاول شریف آئے گا، پھر اس سے زیادہ پاکستان چمکے گا انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ تو اب میں آپ کو بتاؤں کہ تبع تابعین سے لے کر اب تک اللہ کے سارے نیک بندے، مفسرین ہو، محدثین ہو، فقہ کرام ہو، اولیاء کرام ہو، عام مسلمان ہو، تبع تابعین سے لے کر آج تک کسی نہ کسی امام کے مقلد ضرور رہے۔ حضور غوث پاک مقلد، حضور داتا علی ہجویری مقلد، حضور غریب نواز مقلد، حضور بابا فرید مقلد، حضور نظام الدین اولیاء مقلد، حضور بختیار کاکی مقلد، عبداللہ شاہ غازی مقلد، لال شاہ باز کلندر مقلد، الحمدللہ یہ سارے کے سارے لوگ مقلد رہے. کیا ان کے پاس علوم کے خزانے کم تھے؟ یہ تو علوم کے بادشاہ تھے، لیکن یہ جانتے تھے کہ طریقہ اسی میں ہے. حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ جنہیں غیر مقلد اپنا بڑا سردار تسلیم کرتے ہیں، حضرت شاہ ولی اللہ اپنی کتاب میں فرماتے ہیں مجھے حضور نے حکم دیا، شاہ ولی اللہ تمہیں حنفی مذہب پر گامزن رہنا ہے، مجھے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم دیا. تو الحمدللہ یہ مقلد ہیں. اگر تقلید کرنا شرک و حرام ہو تو یاد رکھو کہ دنیا سے حدیث شریف کا علم مٹ جائے گا. اگر تقلید کرنا شرک و حرام ہو، چونکہ سارے محدثین یا تو مقلد ہیں یا مقلدوں کے شاگرد ہیں، اگر آپ ان پہ اعتراض کریں گے تو پھر یاد رکھو کہ اگر تقلید کو شرک اور حرام کہو گے تو پھر دنیا سے حدیث شریف کا علم مٹ جائے گا. اب جب میں تقلید پر اس لفظ کو میں جس وقت چھیڑوں گا نا، بہت سارے لوگ میدان میں آ جائیں گے، اور حضور نے تو فرمایا کہ آپ کی تہمت، یا فقہ کرام کہتے ہیں تہمت شلوار یا پاجامہ، یہ ٹکنوں سے اوپر ہونا چاہیے. جب میں یہ لفظ چھیڑوں گا تو وہ لوگ بیچ میں آ جائیں گے جو ان کا نظریہ یہ ہے کہ پاجامہ تہمت یا شلوار گھٹنوں کے نیچے ہونی چاہیے، اور آپ ان کی مسجد میں کبھی اللہ نہ کرے پہنچ جائے اور نماز میں کھڑے ہو جائیں، آپ کو ایسا لگے گا بس ابھی فٹ بال کا میچ شروع ہونے والا، وہ اتنا گیپ اور اتنا انداز. تو یہ غیر مقلدیت ہمارے معاشرے کے اندر، کہ جو حنفی مذہب کا معاشرہ ہے جس میں چاروں طرف حنفی رہتے ہیں، وہاں پر منظم پیمانے پر سعودی ریال کے ذریعے سے اس پر کام کیا گیا. اچھا اب اس پر اعتراض ہوگا، اعتراض کیا ہوگا؟ میں بہت سارے اعتراضات میں نے جمع کیے ہیں، میں جہاں تک میرے پاس وقت ہے میں اس کے جوابات دیتا چلا جاتا ہوں. کہتے صاحب صراط مستقیم جب ایک راستہ ہے، سیدھا راستہ ہے صراط مستقیم، تو آپ لوگوں کے مسالک جدا جدا کیوں ہیں؟ جب صراط مستقیم ایک راستہ ہے، سیدھا راستہ ہے، تو ایک مسلک ہونا چاہیے نا. حنفی مسلک، شافعی مسلک، حنبلی مسلک، مالکی مسلک، یہ کیوں؟ اور آپ لوگوں میں کمال یہ ہے کہ آپ کے تو طریقت کے سلسلے بھی جدا جدا ہیں. کوئی قادری ہے، کوئی ششتی ہے، کوئی نقشبندی ہے، کوئی سوروردی ہے، کوئی اشرفی ہے. تو آپ کے یہاں تو طریقت کے سلسلے بھی جدا جدا، مسلک بھی جدا جدا. تو میں ایسے لوگ جو یہ اعتراض کرتے ہیں ان سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں، اور آپ سے بھی یہ پوچھوں گا سمجھانے کے لیے، مجھے بتاؤ کوئی شخص مریض ہو، کوئی بیماری اسے ہو، مثلا چلو اس کو کھانسی ہے، ڈاکٹر کے پاس جائے گا یا حکیم کے پاس جائے گا یا طبیب کے پاس جائے گا؟ ٹھیک ہے نا، ڈاکٹر، حکیم یا یونانی طبیب کے پاس جائے گا. ڈاکٹر سے بھی علاج کرا سکتا ہے، اس کو اجازت ہے یا نہیں؟ حکیم کے پاس جائے اجازت ہے یا نہیں؟ طبیب کے پاس جائے اجازت ہے یا نہیں؟ اچھا پھر ان تین، یہ تینوں جو طبقے ہیں ان کی دوائیں بھی الگ الگ ہیں. ڈاکٹرز کی دوائیں الگ، حکیم علاج کرتے ہیں معجون سے، یہ ٹیبلٹ سے، سیرپ سے علاج کرتے ہیں، وہ معجون سے. آپ یونانی طبیب کے پاس چلے جائیں، ان کی دوائیاں الگ ہیں. اچھا مجھے یہ بتاؤ کوئی اگر اپنے علاج کے لیے ڈاکٹر اور حکیم یا طبیب کے پاس جائے، کوئی اعتراض کرتا ہے؟ نہیں کرتا، سب کہتے ہیں بھائی جاؤ اللہ تعالیٰ تمہیں شفا دے. تو اب اگر کوئی حنفی بنتا ہے تو آپ کو کیا تکلیف ہے؟ کوئی شافعی بنتا ہے تو آپ کو کیا تکلیف ہے؟ کوئی حنبلی بنتا ہے تو آپ کو کیا تکلیف ہے؟ کوئی مالکی بنتا ہے تو آپ کو کیا تکلیف ہے؟ تو آپ کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ یہ سارے کے سارے لوگ حنفی ہو، یعنی امام اعظم ابو حنیفہ ہو، امام شافعی ہو، امام محمد ہو، امام احمد ابن حنبل ہو، یہ جتنے بھی امام ہو، یہ سارے کے سارے لوگ کیا چاہتے ہیں؟ یہ سارے کے سارے لوگ چاہتے ہیں کہ آپ پیارے مصطفیٰ کے قدموں میں پہنچ جائیں. ان سب کا نقطہ نظر یہ ہے کہ یہ سارے کے سارے لوگ چاہتے ہیں کہ آپ پیارے مصطفیٰ کے قدموں میں پہنچ جائیں. ڈاکٹر، حکیم اور طبیب چاہتے ہیں کہ مریض شفا یاب ہو جائے، اور یہ سارے لوگ چاہتے ہیں کہ آپ پیارے مصطفیٰ کے قدموں میں پہنچ جائیں. تو جب ان کے پاس جانے میں کسی کو تکلیف نہیں ہے، تو کسی کے قادری بننے پر، کسی کے چشتی بننے پر، کسی کے سوروردی بننے پر، کسی کے نقشبندی بننے پر، کسی کے اشرفی بننے پر بھی میں سمجھتا ہوں کہ کسی کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے. ایک بات. اب آؤ دوسری بات، جیسے آپ مسجد سے باہر نکلیں گے، ہو سکتا ہے آپ کسی ایسی دکان میں کام کرتے ہوں، وہاں پر آپ کے سیٹ صاحب اسی فرقے سے تعلق رکھتے ہوں، سنو اعتراض کیا کریں گے؟ میں نے ہر طرح سے مطالعہ کیا، الحمدللہ چھوڑوں گا نہیں ان کم وقتوں کو، ہر طرح سے مطالعہ کیا. اعتراض کیا کریں گے؟ اعتراض کریں گے دیکھو صحابہ کرام اللہ کے مقبول بندے تھے یا نہیں؟ آپ کہیں گے ہاں بے شک صحابہ کرام اللہ کے مقبول بندے تھے. اچھا ان کے راستے پر چلنا ہدایت ہے یا نہیں؟ جی ہاں ان کے راستے پہ چلنا ہدایت ہے. ان کا راستہ سیدھا ہے یا نہیں؟ بے شک ان کا راستہ صراط مستقیم ہے، سیدھا راستہ ہے. اچھا یہ بتاؤ صحابہ کرام نے کسی کی تقلید کی؟ اب ایک عام آدمی ہوگا کہے گا نہیں صحابہ کرام نے تو کسی کی تقلید نہیں کی. تو اس سے یہ پتا چلا کہ تقلید نہ کرنا سیدھے راستے پر چلنا ہے. اب صحابہ کرام کی بات آتی ہے، ایسی باتیں آتی ہیں ایک سنی ڈرتا ہے، خاموش ہو جائے گا فور، کیونکہ علماء سے تو ہم دور ہو گئے نا. جب علماء سے دور ہو گئے تو کوئی بھی اعتراض کرے تو ہم سارے کے سارے لوگ پریشان ہو جاتے ہیں. اچھا دوبارہ سن لو اس اعتراض کو کہ صحابہ کرام اللہ کے مقبول بندے تھے، ان کے راستے پر چلنا ہدایت ہے، ان کا راستہ سیدھا راستہ ہے، انہوں نے کسی کی تقلید نہیں کی، نہ ان کے زمانے میں چار مذہب ہوئے، حنفی شافعی مالکی حنبلی ان کے زمانے میں نہیں ہوئے، لہذا تقلید نہ کرنا سیدھے راستے پر چلنا ہے. میں نے دوبارہ سوال پورا دہرایا، جواب سنو. اس کا پہلا جواب تو یہ ہے کہ مجھے بتاؤ مولوی صاحب نبیوں کا راستہ سیدھا راستہ ہے یا نہیں؟ سیدھا راستہ ہے. اچھا مجھے یہ بتاؤ کہ کوئی نبی دوسرے نبی کا امتی ہوا یا نہیں؟ کوئی نبی دوسرے نبی کا امتی نہیں ہوا. تو امتی نہ بننا سیدھے راستے پر چلنا ہے. تو اب آپ ایسا کریں انکار کر دیں کہ ہم حضور کے امتی ہی نہیں ہیں، تاکہ معاملہ بالکل صاف ہو جائے، بالکل پتا چل جائے کہ صاحب آپ حضور کے امتی نہیں، تو اب آپ کا کوئی تعلق پھر اسلام سے ہے ہی نہیں. دوسرا جواب اس کا ذہن میں رکھو کہ صحابہ کرام میں اگر کوئی کہتا ہے کہ اس زمانے میں تقلید نہیں تھی، اس کو سنو، صحابہ کرام میں اصلی تقلید موجود تھی. غیر فقیہ صحابہ فقیہ صحابہ کرام کی اطاعت کرتے تھے، اور صحابہ کرام قرآن اور حدیث سے اور قیاس فرما کر مسائل نکالتے تھے. اب رہا کہ اس زمانے میں چار مذہب کیوں نہیں بنے، حنفی شافی مالکی حنبلی، یہ چار مذہب اس زمانے میں کیوں نہیں بنے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے سینے صحبت نبوی علیہ السلام سے منور تھے، ان میں اختلافات بہت کم تھے. میں ایک ایک کر کے سمجھا رہا ہوں، ایک ایک لفظ بالکل واضح کر کے. ان میں گمراہ کرنے والے فرقے نہیں تھے، جھگڑے تو بعد میں پڑنا شروع ہوئے. مسلمانوں میں جو کمزوریاں آئیں یہ بعد میں آئیں، ضرورت تھی کہ مسلمانوں کو صحیح راستے پر لگایا جائے. ان کے زمانے میں قرآن پر زیر زبر نہیں لگائے گئے تھے، ان کے زمانے میں رکوع نہیں بنائے گئے تھے، ان کے زمانے میں 30 پارے نہیں بنائے گئے تھے، ان کے زمانے میں حدیث شریف کا فن نہیں بنا تھا، ان کے زمانے میں اسماء الرجال ترتیب نہیں دی گئی تھی، نہ ان کے زمانے میں احادیث کی اسناد پر جرا ہوئی، نہ حدیثوں کو کتابوں کی شکل میں جمع کیا گیا، کیونکہ اس وقت ان چیزوں کی ضرورت نہیں تھی. جس قدر ضرورت بڑھتی گئی یہ کام بھی بڑھتے چلے گئے. مجھے بتاؤ حضور کے دور میں پکی مسجد تھی، پنکھے تھے، اسپلٹ لگے ہوئے تھے، تو جتنے غیر مقلدوں نے پکی مسجدیں پنکھے ونکے لگا سب توڑ دو، سب توڑ دو، جگہ پر دوبارہ مسجد بنانا ہمارا، توڑ دو تم، دوبارہ بنانا یہ ہمارا کام ہو. تو ضرورتیں بڑھتی گئیں، یہ معاملات بھی بڑھتے چلے گئے. اچھا اب یہ کیا کہتے ہیں؟ اب یہ کہتے ہیں کہ فس ماض اللہ سما ماض اللہ، یہ فساد کی جڑ جو ہے نا یہ فقہ ہے. یہ جو مسئلے مسائل ابو حنیفہ نے، امام شافعی نے، امام محمد نے، امام زوفر نے، امام مالک نے، امام احمد ابن حنبل نے جو بیان کیے، یہ فساد کی جڑ ہیں. تو کسی نے پوچھا بھائی کیا کریں؟ کہتے ہیں جتنی فقہ کی کتابیں سب جلا دو. جتنی میں حوالے کے ساتھ بات کر سکتا ہوں، میرے پاس حوالہ موجود ہے، جتنی فقہ کی کتابیں سب جلاؤ، جتنی فقہ کی کتابیں سب دفنا دو، جتنی فقہ کی کتابیں ہیں سب کو سمندر میں ڈبو دو. اب فقہ کی کتابوں تو کئی اس کی شروحات بن گئی، کئی کتابیں ہو گئی، اتنا کروڑوں کو کہاں پر ہم ڈبوئیں؟ سیدھی سی آسان بات نہیں ہے، تمہیں اٹھا کر کے ہم ڈبو دیں؟ تمہیں اٹھا کر کے ہم دفنا دیں؟ اور یہ غیر مقلد آپ جانتے پاکستان میں اتنے ہیں کہ ہم جتنے حنفی ہیں اگر پیشاب کریں تو یہ کمبخت بہہ جائے، یہ صرف اتنے ہیں، بس سعودیہ کی مدد ہے اور اس وجہ سے یہ چل رہے ہیں۔ یہاں پر بڑی شاندار بات لکھی مفتی احمد یار خان صاحب نعیمی رحمت اللہ علیہ، اللہ ان کے مزار پر رحمت رضوان کی بارش نازل فرمائے۔ اسی سوال کا جواب دیتے، سنیو سنو، وقت بڑی تیزی کے ساتھ گزر رہا ہے، فرماتے سنو، نہر سے پانی اس کھیت کو دیا جاتا ہے جو دریا سے دور ہو، مکبرین کی آواز پر وہی نماز پڑھے گا جو امام سے دور ہو، لبے دریا کے کھیتوں کو نہر کی ضرورت نہیں، صف اول کے مقتدیوں کو مکبرین کی ضرورت نہیں۔ صحابہ کرام صف اول کے مقتدی ہیں، وہ بغیر واسطے کے سینہ پاک رسول سے فیض لینے والے ہیں، ہم چونکہ اس سمندر سے دور ہیں لہذا ہم کسی نہر کے حاجت مند ہیں۔ پھر سمندر سے، بڑی شاندار بات فرماتے، پھر سمندر سے ہزاروں دریا جاری ہوتے ہیں جن سب میں پانی تو سمندر ہی کا ہوتا ہے مگر ان سب کے نام اور راستے جدا جدا ہوتے ہیں، کوئی گنگا کہلاتا ہے تو کوئی جمنا کہلاتا ہے، ایسے ہی آمنہ کے لال پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام آب رحمت کے سمندر ہیں۔ حضور کے سینے مبارکہ سے جو نہر ابو حنیفہ کے سینے سے ہوتی ہوئی آئی اسے حنفی نہر کہتے ہیں، جو امام مالک سے امام مالک کی طرف آئی اسے مالکی نہر کہتے ہیں۔ فرماتے پانی سب کا ایک ہے مگر نام جدا جدا ہیں، ان نہروں کی ہمیں ضرورت ہے، صحابہ کرام کو ان نہروں کی ضرورت نہیں۔ ابھی بس بات اتنی ہوئی، یہ صفحے تھے 20 کے قریب، ابھی 3 صفحے پر پہنچا ہوں اور یہاں پر ٹائم ہو گیا، اور پھر بعد میں لوگ مجھ سے کہتے ہیں شاہ صاحب دیر ہو جاتی ہے۔ اچھا مجھے حیرت ہوتی ہے جب نکاح پڑھانے بلاتے ہیں، مثلا تاریخ ہے 15، نکاح ہو رہا ہے رات کے 1 بجے، میں نے کہا ہم تو 5-10 منٹ آگے بڑھاتے ہیں تو آپ کو تکلیف ہوتی ہے، آپ نے تو پوری رات تبدیل کر دی، 15 کو نکاح تھا 16 کو آپ نکاح پڑھا رہے ہیں، ہم پہ تو آپ کی اتنی نظریں ہیں اور خود آپ کے کام دیکھیں کہ آپ خود کیا کر رہے ہیں۔ تو ہم اس وقت سارے بالکل ٹارگٹ ہوتے ہیں جتنے امام ہوتے ہیں، تھوڑا سا ادھر ادھر ہو جائے تو لوگ شور مچاتے ہیں، ہو سکتا ہے بعض لوگوں کی تکلیف بھی بالکل جائز ہو، تو میں پوری کوشش کرتا ہوں کہ ایک لمٹ میں اس کو سمیٹوں، لیکن الحمدللہ میں ہوم ورک بالکل مضبوط کر کے آتا ہوں، میں یہاں گفتگو کرتا رہوں الحمدللہ گھنٹوں گفتگو کر سکتا ہوں، میرا ہوم ورک اتنا مضبوط ہوتا ہے، لیکن آپ سب کی مصروفیات کو دیکھتا ہوں، دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالی ہمیں حضور امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مذہب پر قائم و دائم رکھے۔ ہماری نجات خدا کی قسم ہے تو امام اعظم ابو حنیفہ کے قدموں کے صدقے ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں ہر نماز میں کیا کریں، اللہ پاکستان کی حفاظت فرما، ہماری فوج کی حفاظت فرما، ہماری جتنی خفیہ ایجنسیز ہیں جو اب ملک کی ترقی کے لیے کام کر رہی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرمائے اور پاکستان سے اللہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دہشت گردی غنڈہ گردی کو ختم فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔